اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقيه الله في الارضين وحجته على العالمين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن اعدائهم اجمعين۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اذان محترم، جیسا کہ یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، کیا قبر میں سب کو جانا ہے؟ لفظ انتہائی آسان ہیں، جواب بھی انتہائی آسان ہے، لیکن اگر صرف زبان کی حد تک ہی ہوتا جواب، تب تو بات مکمل بھی ہو جاتی اور انسان کامیاب بھی ہو جاتا۔ جیسے کہ دنیا میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال ہو اور اس کا کوئی جواب انسان کو آتا ہو تو وہ صرف اپنی معلومات کے بنا پر جواب دے دیتا ہے اور وہ اس کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو موضوع گفتگو میں قرار دینا چاہتا ہوں، کیا قبر میں سب کو جانا ہے؟ ہر انسان دنیا کا یہی کہے گا کہ ہاں، قبر میں سب کو جانا ہے۔ کم سے کم مسلمان ضرور کہے گا کہ قبر میں سب کو جانا ہے۔ اچھا، پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر میں جانے کے بعد کچھ ہے؟ کچھ ہے کہ جو قبر میں جانے کے بعد ہونے والا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ وہ لوگ کہ جو اس قبر کو یا مرنے کو، اصل میں بات کی جائے تو ہم اس بات پہ، اس جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں کہ مرنا، کیا مرنا ہر ایک کو ہے؟ ہر ایک کہے گا مرنا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد کچھ ہونے والا ہے؟ تو کچھ کہیں گے کہ جو دین پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہیں گے نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے یا ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا گروہ ہے جو آسمانی ادیان تھے۔ اب وہ آسمانی ادیان میں عیسائی بھی ہیں، دیگر اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں، جو سب کے سب اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد کچھ حساب کتاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا۔ اور بعض تو یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ نے پیدا کیا، بس آ گئے دنیا میں کسی وجہ سے۔ تو ان کے لیے شروع میں ہی بہت ہی مشہور اور بہت ہی زبردست جواب مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ ایک طرح سے غیر مسلم کو آخری حد پر، یعنی یہ پہلا جواب نہیں، یہ آخری جواب ہے، تو آخری جواب کے طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ میرا اور تیرا جو نظریہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، اور ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے کہ جس میں پروردگار پوچھے گا کہ کیا اچھا اور کیا برا، تو اب دو ہی صورتیں، یا تو ان اچھے اعمال کو کرنے کے بعد میں گیا اور تو بھی گیا جو برے اعمال کرنے کے بعد، تو اگر کچھ نہیں ہونا تو ہم دونوں برابر ہو گئے، اور اگر کچھ ہونا ہے تو وائس ورسا، دو ہی سچویشن ہے، یا یہ ہے یہ اگر کچھ ہونا ہے تو میں تو کامیاب ہو گیا، تیرا کیا ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی انسان کو دوسرے ادیان کے مقابل میں، چونکہ ہمارا موضوع بحث نہیں، بہت جلدی سے ایک جملہ کہہ کر نکل رہا ہوں، ہم جو بات کر رہے ہیں کہ مسلمان خاص طور پہ ہم اہل تشیع اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے کہ جو قیامت پر نہ صرف عقیدہ رکھتے ہیں آخرت پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں, شاید میرا جملہ صحیح نہ ہو جو میں آگے گفتگو پیش کرنے والا ہوں, یقین رکھنے کا اظہار کرتے ہیں. ہم سب کے سب وہ ہیں کہ جس کو ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ قیامت مانتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں قیامت آئے گی, بالکل آئے گی, قبر میں جائیں گے ہاں بالکل جائیں گے, حساب کتاب ہونے والا ہے بالکل حساب کتاب ہونے والا, ہمارے معصومین نے فرمایا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ سوال ہونے کا تو پتہ ہے, جواب کا کچھ پتہ ہے؟ یہاں پر آ کر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پروردگار عالم سورہ عنکبوت کی 57 آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ثم الینا ترجعون, پھر تم ہماری طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے. پروردگار یہ تحذیر آمیز لہجہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار ڈرانا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ گے تم, جواب دینا ہے تم کو. اچھا اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھوں, میں کچھ آیات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کئی مقامات پر اس چیز کو جو بیان کیا کہ آخرت کا عقیدہ ہو آخرت کا عقیدہ نہ ہو, تو بعض ایسی کیفیتیں ہیں, خود پروردگار نے آخرت کو یوم الآخر کہہ کر مخاطب کیا کئی آیات کے اندر, ایک دو نہیں کئی آیات ہیں. اب میں ساری تو نہیں پیش کر سکوں گا لیکن کچھ انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ تو ہو کہ جس چیز کو ہم بھلا کر بیٹھے ہیں, جس چیز کو ہم نے فراموش کیا ہے, جس چیز کو ہم نے بالکل ہی تیار نہیں کیا کہ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی موت سے خوف کرنے والے تو ایسے ایسے افراد ہیں کہ جو دنیا میں انتہائی بزرگی اور حیثیت رکھنے والے افراد, وہ ڈرتے تھے موت سے, وہ خوفزدہ رہتے تھے موت سے, وہ اتنے خوفزدہ رہتے تھے اور ایسی کیفیت رہتی تھی کہ روایت کا جملہ ملتا ہے کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. اب آپ غور کیجئے, ہمارا ایک رویہ, ہمارا زندگی گزارنے کا ایک سٹائل ہے, ایک ہم چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں, ان سے ڈیل بھی کرتے ہیں, اپنے معاملات کا, معاشرے کے معاملات کا فیصلہ بھی کرتے ہیں. امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا کہ 20 سے 22 مرتبہ کم سے کم امام نے اونٹ پر بیٹھ کر مکہ کا سفر کیا, کم سے کم اتنا سفر کیا, 20 سے 22 مرتبہ. اچھا اونٹ کا سفر کوئی آسان تو نہیں ہے, کتنے میلوں کا سفر ہے یہ آپ کو اندازہ ہے. جب آپ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب 140 اور 160 پر بس چل رہی ہو تب بھی کتنے گھنٹوں کے بعد ہم پہنچ پاتے ہیں, اگر اونٹ کا سفر ہو تو کتنے دن, وہ آپ اندازہ لگا لیجئے. کہ امام نے سفر کیا اور اس سفر کے دوران کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنی چھڑی اٹھا کر اس اونٹ کو مارا ہو, ایک موقع نہیں آیا. مولا سے پوچھا گیا, مولا آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ مولا نے ایک جملہ کہا جو واقعا ہمارے اس موضوع سے بالکل مربوط ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ لولا خوف القصاص لفعلتو, اگر قصاص کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں کر لیتا یہ کام. قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر ایک انسان کا خون بہایا گیا ہے تو اس کا قصاص یہ ہے کہ اس کے بدلے میں قاتل کا خون بہایا جائے گا. شرائط ہیں, سارے قیودات ہیں, وہ سب اپنے مقام پر. قصاص اس کو کہتے ہیں, بدلہ. تو وہ بدلہ مولا فرماتے ہیں اگر خوف نہ ہوتا بدلے کا تو میں بھی یہ کام کرتا. یعنی ایک چھڑی اپنے اونٹ کو چلانے کے لیے مولا نہیں مار رہے, حالانکہ کتنے ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ جہاں پر اونٹ نے چلنے سے انکار کیا ہوگا, جہاں مولا چاہتے ہوں گے کہ اونٹ تیز چلے, ہلکا چل رہا ہوگا, کتنے اور ایسے مواقع آئے ہوں گے. کہ مولا نے جو میکسیمم کیا وہ یہ کیا کہ چھڑی کو اٹھایا, فقط لگایا نہیں, مارا نہیں, صرف اٹھایا تاکہ وہ اشارہ بن سکے کہ اونٹ تیز چلے, بس میکسیمم جو ہوا وہ یہ ہوا. یہ ہے امام کی زندگی, امام معصوم کی زندگی, اور ایک ہے ہماری زندگی. کتنا فرق ہے دونوں کے اندر میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورہ یونس کی ساتویں آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ افراد کے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا میں آپ سے سوال کروں, آپ کہیں گے یقیناً یہ ہماری بات ہی نہیں, ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا, ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے پاس نہیں جائے گا, سب کو ہی جانا ہے, بلکہ جو نہیں مانتا اس کو بھی جانا ہے, ہمارا تو عقیدہ ہے. تو پروردگار کسی نہ کسی کی تو کیفیت بیان کر رہا نا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو سوچتے ضرور ہیں, امید ضرور رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے نہیں ملنا, یعنی قیامت احمد کچھ نہیں مانتے. پھر کہتے ہیں وہ ردو بالحیات دنیا, ان کا عمل یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں, خوش ہیں, بس جو چل رہا ہے بہترین ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, بس یہ کام ہو رہا ہے نا کافی ہے اتنا. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, نہ فقط یہ کہ راضی ہیں بلکہ مطمئن ہیں, ریلیکسڈ, کوئی ایشو نہیں ہے, یہ زندگی بہترین. یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو آخرت میں اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور پھر فرمایا گیا والذین ہم عن آیاتنا غافلون, یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا, ہماری نشانیاں نظر نہیں آتی, ہماری آیات سے غافل افراد. اب اگر یہ کیفیت نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح زندگی میں مطمئن نظر آتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے وہی صحیح ہے, اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے اسی پر ہم مطمئن نظر آتے ہیں, تو پھر ہماری کیفیت بھی وہی ہے جو کافر کی کیفیت ہے. اس کا اثر کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ میں آخر میں اس کو کنکلیوڈ کروں گا, لیکن ایک جملہ کہہ دوں, اس کا اثر یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ذرا سا کوئی اختلاف ہوا کسی کے ساتھ. اب چھوٹی سی مثال لوں گھر کے اندر کی بات, آپس میں دوستوں کا جھگڑا, خاندان کے آپس کے تعلقات کے مسائل, معاشرے میں ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے ساتھ مسائل, دوستوں کے آپس میں, پڑوسیوں کے آپس میں, اور معاشرے کے دوسرے مسائل کے اندر آپس کے لوگوں کے اختلافات. اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ انسان ہمیشہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے بھائی میں کیسے جیتوں, اس کو کیسے ہراؤں, جیتنے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ جیتنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جیتنا میں سمجھتا اس کو ہوں کہ جس کو میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میں بھاری ہو گیا, جہاں پر تو میں جیت گیا. یعنی جہاں اگر کسی نے سامنے سے مجھے ایک جملہ کہا تو میں نے اگر دو جملے کہہ دیے میں جیت گیا, اگر سامنے سے کسی نے ایک گالی دی میں نے اگر ٹھیک ٹھاک سنا دی تو میں جیت گیا, اگر کسی نے مجھے مارا میں نے اس کو سامنے سے مار دیا تو میں جیت گیا. یہ ہمارا ایک معیار ہے آپس کا, ہم اس سے قطع نظر ہو کر بات کر رہے ہیں کہ بعض ایکسٹریم کیسز کے اندر کیا ہونا چاہیے, رویے کیسے ہونے چاہیے. میں ایک جنرل بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں عقیدہ انوالو ہوتا ہے, اخلاقیات ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہاں کہاں تک اجازت ہے کہاں تک اجازت نہیں, لیکن عقیدہ جہاں انوالو ہو رہا ہے وہاں پر یہ بھی تو ہے, پروردگار یہ بھی تو کہتا ہے بھائی عقیدہ کا آخرت کا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. آخرت کا اگر عقیدہ ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو, معصومین علیہ السلام کی زندگی دیکھو, اللہ کے رسول کے خلاف کتنا بڑا محاذ بنایا گیا, کیا اللہ کے رسول نے کچھ؟ برداشت کرتے رہے, پتھر مارا پتھر کھا لیا, کسی نے دھمکیاں دی وہ دھمکیاں وصول کر لیں, کسی نے کچھ تکلیف پہنچائی وہ تکلیف بھی سہ لی, سب کچھ ہوتا رہا, برداشت کرتے رہے, اور پھر جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں ان پر عذاب آ جائے, کہ نہیں میری قوم جاہل ہے, پروردگار میری قوم کی ہدایت کرے. تو ایک وہ رویہ ایکسٹریم ہے لیکن ایک رویہ ہے نا. تو اہل بیت کچھ نہ کچھ تو سکھانا چاہتے ہیں, خود رسول کی زندگی کے بعد اہل بیت کی زندگی میں, ہم ہر مصیبت میں جہاں بھی مصائب بیان کیے جاتے ہیں مختصر یا طویل, ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اہل بیت کا صبر نظر آتا ہے. صبر کس کیٹیگری کا؟ صبر کے مراحل ہیں, اور ایک چھوٹے لیول کا صبر ہے, ایک بڑے لیول کا صبر ہے, چھوٹے لیول کی مصیبت ہے, بڑے لیول کی مصیبت ہے, لیکن ہے یہ سب کا سب صبر. پروردگار بھی کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم بشارت بھی دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو, اور جب صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی تو وہاں پہ جملہ کیا فرمایا گیا؟ کہ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جب مصیبت آتی ہے تو یاد کرتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کیا آیا یہاں پر؟ یعنی وہی قیامت. ایک دن آئے گا آج ہم پر ظلم کرنا ہے کر لو، آج تم ہمیں دبانا چاہتے ہو دبا لو، آج تم ہمارا مال و اسباب لوٹ لو گے تو لوٹ لو، آج تم ہمیں جان سے مار ڈالو گے مار ڈالو، کل کا دن حساب کا ہے یا نہیں؟ تم اطمینان رکھو نہ رکھو، ہمیں یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمارا بھی حساب پروردگار لے گا. یہ ہے قیامت کا عقیدہ. اگر ایسا ہو تو صبر کی منازل بہت ہی اعلیٰ مقامات پر نظر آتی ہے. تو ایک اثر جو نظر آتا ہے کہ اگر قیامت کا واقعی عقیدہ ہے تو کہاں وہ بڑے بڑے مسائل جہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت نے اتنی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا، ہم اتنی سی بات پہ صبر نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی نعمت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. یعنی پروردگار کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو کیا ان چیزوں میں صبر کرنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے کہ بعد میں بھی کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ ابھی کیش کرنا ہے، جو ابھی ہوا وہی ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جس پوائنٹ سے آغاز کیا تھا، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ میں اس کا مقابلہ اسی وقت پیش کر دوں اور میں جیت جانا. جس کو میں جیت سمجھتا ہوں اصل میں وہ جیت نہیں تھی. جس کو میں جیت سمجھ رہا تھا کہ میں سامنے سے اس کو گرا دوں، ہر دفعہ گرانا جیت نہیں ہوتا. بلکہ خود اسلام کا یہ شیوا ہے، طریقہ ہے، کہ بعض اوقات ان مقامات پر، ان مسائل میں صبر کر لینا انسان کو جتا دیتا ہے، الٹیمیٹلی انسان جیت جاتا ہے. ورنہ اللہ کے رسول کا 40 سال تک خاموش رہنا، اس کے بعد 13 برس تک پھر سہتا رہنا، یہ 53 برس کی زندگی، یہ سب کا سب جو اللہ کے رسول برداشت کر رہے تھے، اگر یہ کاؤنٹر کرنا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کے رسول کب کے کاؤنٹر کر چکے ہوتے؟ حضرت ابو طالب کی زندگی میں کہ کاؤنٹر کرنا مشکل تھا، مشکل تھا لیکن کیا جا سکتا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ناممکن ہو جاتا، لیکن کیا نہیں کیا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم عقیدے کی کمزوری کی بنا پر ایسے اعمال کی طرف جاتے ہیں. ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں، پروردگار کہتا ہے سورہ توبہ 38 آیت میں پروردگار کہتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سوال ہے کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ من الآخرت، آخرت کے مقابل میں، فما متاع الدنیا، یہ دنیا کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، اس دنیا کی جو قیمت ہے، اس دنیا کا جو حصہ ہے آخرت میں وہ کیا ہے؟ اتنا سا. اب اس کم حصے کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو اور کچھ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پروردگار آخرت کو کیوں بار بار یاد دلاتا ہے؟ ایک اور چیز کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث، آپ بہت مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے اس دنیا 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 کے بارے میں ایک جملہ ہے، بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے. جہاں انسان خطا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، جہاں غلط باتیں کرتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان دنیا چاہ رہا ہوتا ہے، دنیا میں سے کچھ پسند آ رہا ہوتا ہے، اس کی خاطر انسان اپنی آخرت برباد کرتا ہے. قرآن مجید نے بہت مقامات پر، میں نے شروع میں بھی عرض کیا، اب میں چند آیات مسلسل پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ جہاں اسی لفظ کو، خاص طور پر یوم الآخر، کہ جس کو پروردگار نے آخرت کے دن کے اعتبار سے ذکر فرمایا ہے، کچھ آیات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں. سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری آیت کا تذکرہ ہے، کچھ آیتیں پروردگار کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں مومن نہیں ہیں وہ لوگ. یعنی اس کا مطلب ایک بڑی کیٹیگری ایسی بھی ہے کہ جو کہنے کو ایمان والی کہلاتی ضرور ہے، پروردگار کہہ رہا ہے وما ہم بے مومنین، وہ مومن نہیں ہے. ایک مقام پہ پروردگار کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پروردگار کیٹیگری کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ افراد کے جو ایمان لائے، اور وہ کہ جنہوں نے ہدایت اپنائی، وہ کون سے افراد ہیں؟ اب وہ چاہے نصارہ ہوں اپنے زمانے میں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، جنہوں نے پیروی کی، واقعی ایمان کو قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، نصارہ تھے، تو جنہوں نے ایسا کیا، وہ صابئین، حضرت یحییٰ کے ماننے والے، جتنے بھی افراد تھے، من آمن باللہ، وہ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان کے ساتھ پروردگار کہتا ہے فلہم اجرہم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کا اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، قیامت کے دن میں بڑے اطمینان سے رہیں گے، جو ایمان لائے ہوں آخرت پر۔ ایک اور مقام پہ پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کا تذکرہ کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں بھی وہی بات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یعنی یہاں پر آپ توجہ اس بات پہ کیجیے، اب تک میں نے جتنی آیتیں پیش کیں اور آگے بھی کچھ آیتیں ایسی آئیں گی، پروردگار اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ جس عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان، یعنی وہی قبر میں جانا، قبر میں جانے کے بعد آخرت کا آغاز ہے، اس لیے میں نے موضوع کے اندر قبر قرار دیا، قبر یعنی آغاز آخرت۔ تو اب یہ اللہ کی اس دن پر یقین رکھنا، اس دن پر اطمینان رکھنا، خداوند متعال نے تو اتنا چاہا ہے کہ سورہ حمد کے اندر جہاں تذکرہ کیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اللہ نے چاہا کہ اس سورہ کو دن میں انسان ہر واجب نماز کی ہر رکعت کے اندر، شروع کی دو رکعتوں میں ہر رکعت میں پڑھے، خداوند متعال چاہ رہا ہے نا، کچھ پیغام ایسا ہے کہ روز کہتا رہے، بار بار کہتا رہے مالک یوم الدین، روزہ جزا کا مالک تو ہے۔ تو جب روزہ جزا کا مالک وہ ہے، بار بار انسان اس کو کہے، تو پھر انسان دل میں یہ عقیدہ بھی رکھے کہ جب اللہ ہی مالک ہے تو پھر میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو دیکھ کر، چھوٹی چھوٹی اغراض کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ اللہ کو، آخرت کو، دین کو، سب کو پس پشت ڈال دیتا ہوں، اور اپنی غرض کو اور اپنی شہوت کو اور اپنے غصے کو اتنا آگے بڑھا لیتا ہوں کہ بس جو ہے وہ میں ہی فیصلہ کروں گا، سب ختم۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا، اور جب یہ نہیں تو آپ بہت تیزی کے ساتھ گزروں کہ یہ چیزیں کن اثرات کا باعث بنتی ہیں، کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے۔ بعض آیات کے اندر اشارہ ہے تو میں پہلے ان کی طرف توجہ کر لوں، بعد میں ہم خلاصہ کر لیں گے ان چیزوں کا۔ ایک آیت مبارکہ ہے بہت ہی مشہور، سورہ بقرہ 177 آیت، پروردگار کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نیکی، نیکی کا مطلب کیا؟ پر نیکی کا مطلب کسی کو کھانا کھلانا نیکی، نیکی ہے، نیکی ظاہراً ہے، لیکن اللہ جس کو نیکی کہتا ہے وہ کیا؟ ہم بہت ساری دیگر چھوٹی بڑی نیکیوں کو، اعمال کو نیکی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن جسے پروردگار نیکی کہتا ہے، حقیقت کی نیکی کون سی ہے؟ پروردگار کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ، بر کہتے ہیں نیکی کو، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھائی ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ ادھر ادھر دیکھنا یہ نیکی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اس کو اللہ نیکی نہیں کہتا، ولکن البر۔ اچھا پھر نیکی کیا ہے؟ پروردگار تو بیان کر دے، کہا ہاں، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی من آمن باللہ، نیکی کیا ہے؟ کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب، کتاب پر ایمان لایا، والنبیین، نبیوں پر ایمان لایا، پھر اتنا کافی ہے؟ کہ نہیں، وآت المال علی حبہ، اور جب مال اس کے پاس آتا ہے تو اگرچہ مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، مال اس کو ضرورت ہوتی ہے، مال کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دے دیتا ہے مال، کس کو؟ ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے مال، والیتامہ، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرتا ہے، والسائلین، سوال کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے، وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے پہ خرچ کرتا، نیکی کرنے کے مصادیق، لیکن پہلے ایمان، بعد میں یہ ساری چیزیں۔ پھر اتنا کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں اتنا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اقام الصلاۃ نماز قائم کرتا ہے, وہ آتا زکوٰۃ, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا نماز بھی قائم کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اگر عہد کرتا ہے زبان سے کچھ کہتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کرتا ہے, ایسا نہیں زبان کا کچا ہو. والصابرین صبر کرنے والا ہوتا, فی البأساء والضراء وحین الباس, تنگستی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, جنگ آتی ہے, تمام جگہوں پر صبر کرتا, اس کی ہے نیکی, وہ ہے نیکوکار. ایسا بندہ کہا جائے یہ نیکی کرنے والا تو پروردگار اولئک الذین صدقوا, پروردگار کہتا ہے یہ وہ ہیں جو سچے ہیں. اگر اس جملے کو ذرا سا ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ سچا ہے, اس کا مطلب باقی والے, اس کا مطلب ان کا منصب, ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو یہ پروردگار کہتا ہے یہ سچے ہیں, تو یہ سچے ہیں اس کا مطلب وہ اس معیار پر نہیں ہے. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, نہ صرف یہ کہ یہ سچے ہیں بلکہ یہی متقی ہیں, اصل میں تو خوف خدا ان کے پاس ہے. تو یہاں پر جہاں ایمان کی بات آئی, عمل کی بات آئی, جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں پروردگار پھر کہتا ہے اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, یہ ہیں متقی, یہ ہیں سچے. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ ہے, اتنی زبردست آیت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عمل بهذه الآیہ, جو اس آیت پہ عمل کرتا ہے فقد استکمل الایمان, بس اس کا ایمان سمجھو مکمل ہو گیا اس آیت پہ عمل کرتا ہے. اتنی جامع آیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آیت پر, اب یہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا ایک جگہ پر, ایمان کی بات آئی تو کہا اللہ اور آخرت. جب اللہ اور آخرت پر انسان ایمان لائے گا تو بقیہ جو عقائد کے پہلو ہیں وہ کیا, وہ کہاں گئے؟ بھائی آخرت پر عقیدہ ہوگا تو انسان یہ بھی تو عقیدہ رکھے گا نا آخرت میں ہوگا کیا. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ پھر انصاف ہونے والا ہے آخرت میں, تبھی تو میں مان رہا ہوں, اور جس کو اللہ مانا ہے وہ انصاف کرے گا, تو عدالت آ گئی. اچھا آخرت میں جا کر کچھ ایسے کام ہوں گے جن کا پروردگار سوال کرے گا کہ بھائی تم نے یہ کیا یا نہیں کیا, کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کون سے کام تھے جو کرنے تھے؟ تو اگر آخرت پر ایمان ہے اس کا مطلب آخرت سے پہلے ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ کوئی ایسا ہے جسے پروردگار نے بھیجا ہے نبوت, اور نبوت کا جب عقیدہ انسان نے مان لیا تو یہ طے ہے کہ جب اللہ کا دین نبی بھیج کر پروردگار پیغام دیتا ہے تو نبی کے جانے کے بعد کبھی اللہ اس امت کو رسوا ہونے کے لیے, گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑے گا. نبی جائے گا تو نبی اپنے جیسا قائم مقام کسی کو بنا کر جائے گا, اور اسی کو اللہ کے رسول نے منسوب بھی کیا, اور یہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ امامت, اس کا مطلب جب پروردگار کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان, تو پروردگار کہہ رہا ہے دو چیزیں یعنی سٹارٹ اور اینڈ, لیکن اس سٹارٹ اور اینڈ کے اندر سارے عقائد آ گئے کہ جن کو انسان پر, انسان کو جس پر ایمان رکھنا ہے, جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اور آیتیں ہیں کہ جہاں پر اب اخلاقی پہلو کے جہت سے کچھ ایسی چیزیں کہ جو انسان کے لیے سوچنے کا نقطہ ہے کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں. جو اشارے ہیں بعض اشارے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مقام ہے اور ایک ایسا ہمارے معاشرے کا مسئلہ بھی ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندانی مسائل کے اندر, خاص طور پر طلاق کے مسائل, ہمارے اس سوسائٹی کے اندر عمومی طور پر بڑھتے جا رہے ہیں, کمیونٹی کے اندر ویسے ہی نسبتاً ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کہ اتنا مناسب نہیں ہے. طلاق کوئی ایسی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ جسے شریعت نے پسند کیا ہو. تو کیا ہمارے ہی سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہو رہی ہوگی کہ جہاں یہ طلاق بڑھتی چلی جا رہی ہے, جہاں یہ آپس کے نزاعات ختم نہیں ہوتے. کیا انسان پہلے کے انسان کچھ اور تھے؟ 25 سال پہلے یا 50 سال پہلے انسان جو پیدا ہو رہا تھا وہ کسی اور طرح کا تھا, آج کا انسان کسی اور طریقے سے پیدا ہو رہا ہے. انسان وہی انسان ہے, وہی خوجوں کا معاشرہ ہے, وہی ایک کمیونٹی ہے, وہی ایک طرح سے سب کچھ ہے. کیا فرق آیا؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جو اس معاشرے نے ایسا ٹرینڈ تبدیل کیا کہ جہاں پر ہماری آپس کی جو تعلقات کی بنیادیں تھیں خراب ہوئیں، جہاں میاں بیوی کا رشتہ مضبوط رشتہ سمجھا جاتا تھا، مضبوط رشتہ ہوتا تھا، اس مضبوط رشتے کو اب اتنا مضبوطی کے ساتھ نہیں دیکھا جا رہا، یہ اتنا مضبوط نظر نہیں آتا۔ اکثر مسائل کے اندر جہاں طلاق نہیں بھی ہوتی تو علیحدگی کے معاملات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک بنیادی ترین عنصر یہ بھی آتا ہے کہ عدم برداشت، تحمل ہی نہیں، دونوں طرفہ برداشت انسان کے اندر ہوتی ہے تو ایڈجسٹمنٹس کرتا ہے۔ تو کیا انسان، اگر اس سے ذرا سا ہٹ کر ایک مثال دوں، تو کیا انسان جہاں پر جاب کرتا ہے، جہاں پر کام کرتا ہے، کیا وہاں پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی پسند کی جاب ہر ایک کو ملتی ہے، اپنے پسند کا ماحول ہی ہر ایک کو ملتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب بس پسند کا ماحول نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹس کرتا یا نہیں کرتا؟ کیا جس یونیورسٹی میں انسان کو ایڈمیشن ملتا ہے تو وہاں پر پسند کا ماحول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کالج میں جاتا ہے، وہاں بھی پسند کا ماحول ہر ایک جگہ پر نہیں ملتا۔ اچھا، معاشرے کے دوسرے مقامات پر کیا ہر جگہ پر انسان کی اپنی پسند ہی چل رہی ہوتی ہے کہ میری اجارہ داری ہے، جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی سب چلیں گے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کیا ایسے معاملات کے اندر انسان ایڈجسٹ نہیں کرتا؟ ہر جگہ پر انسان ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جہاں انسان ایڈجسٹ کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے اور جہاں انسان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، یہ دیگر معاملات ہیں، اسی طرح سے اس سے کہیں بڑھ کر وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے خاندان کی بنیاد رکھتا، جہاں انسان اپنے اس رشتہ ازدواج کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یا خاندان کے اندر بچوں کی شادی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر برداشت سیکھنا انتہائی ضروری ہے، تحمل کا آنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ، بنیادی ترین وجہ، جو پچھلے سالوں میں بھی جب بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ عام طور پر ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھائی خاندان کے اندر ایک دوسرے کا مثال کے طور پر اختلاف ہو گیا، اب وہ کوئی بھی رشتہ ہو آپس میں، دوسرا کیوں خاموش نہیں ہوتا اور پہلا کیوں جھگڑے کو ختم کرنا نہیں چاہتا؟ اسی لیے نا، اس لیے کہ بس میری انا جب تک ہے میں اس کو ختم نہیں کروں گا۔ سامنے والا بھی انا والا ہوتا ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ دو انا کے معاملات جب تک چلتے رہتے ہیں ختم نہیں ہوتے معاملات، جبکہ پہلے کے معاملات میں ایک جنرل پرسیپشن، میں ڈیٹیلز نہیں کہہ رہا، میں تفصیلی معاملات کی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن جنرلی دیکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے 25-50 سال پہلے کے یہی کمیونٹی تھی جہاں پر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی حد تک دیکھتے اور ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کرنے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کسی خاتون نے کسی جگہ پر کسی گھر کے اندر داخلہ لیا، یعنی مثال کے طور پر اس کی شادی ہوئی، اس خاندان کے اندر شروع میں ایڈجسٹمنٹ نہیں بھی ہو پائی تو ماں باپ دوسرے افراد مل کر اس کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں۔ شوہر بیوی کے جھگڑے ہوئے تو ماں باپ انوالو ہوتے ہیں، اس جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے فرشتے ہی پیدا ہوئے ہیں کہ انسان سامنے والے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ صحیح صحیح کرے، ایسا تھوڑی ہوگا، کوئی سامنے والے فرشتہ تھوڑی ہے۔ اگر بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر فرشتہ ہے تو غلط ہے، اور اگر شوہر یہ سوچتا ہے کہ بیوی، یہ بھی غلط ہے۔ تو غلطیاں ہیں، ایڈجسٹمنٹ سے تحمل ہونا چاہیے۔ آج آپ تحمل کرنا اپنی زندگی میں نہیں ایکسیپٹ کر رہے تو آپ کیا بچے کی تربیت کریں گے؟ اور جو بچہ یہ شروع سے دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، بالفرض یہ لڑائی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، وہ کیا بچہ برداشت سیکھے گا یا جنگ سیکھے گا؟ وہ بچہ لڑائی کرنا سیکھے گا یا سن کر ادب کے ساتھ خاموش رہنا سیکھے گا؟ تھا پہلے بزرگوں کے اندر، بزرگ کچھ ڈانٹ بھی دیتے تھے، اولاد چاہے کتنی بڑی ہو گئی ہو، 40 سال کا بیٹا بھی ہوگا تو بولے گا نہیں، 50 سال کا بھی ہو گیا تو بولے گا نہیں باپ کے سامنے، باپ کی عزت تھی۔ تو جب باپ نے اپنے بچے کے سامنے اپنے باپ کے ساتھ، یعنی اس کے دادا کے ساتھ، یہ رویہ کر کے دکھلایا تو بیٹے نے وہی سیکھا جو باپ نے کیا تھا۔ معذرت کے ساتھ ہم بعض اوقات خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے بویا ہے وہ آگے جا کر ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ کہاں سے آیا یہ سوال ہے کہ جب ہم نے، ایک بڑا عنصر یہ ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کہ جب ہم اللہ کو بلا دیتے ہیں، جب ہم اللہ اور قیامت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بابا سب کچھ آج فیصلے نہیں کروانے، سارے فیصلے آج ہی ختم نہیں ہونے، کچھ چیزیں رہنے دینی ہے، کچھ چیزیں وقت سدھار دیتا ہے، تو وقت گزرنا ہے، کچھ چیزیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں، ایک دفعہ میں نہیں ہو جاتا، تو آہستہ آہستہ ہی ہوں گی، تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا، حلم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم، ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 228 آیت، پروردگار اس میں اشارہ کرتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، طلاق کی گفتگو ہے، طلاق کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ وہ کہ جو طلاق یافتہ ہوں وہ تین طہر تک انتظار کریں، جب تین طہر تک انتظار کریں گے تو طلاق کی جو عدت ہے وہ مکمل ہوگی۔ ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، پروردگار کہتا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپا لیں کہ جو پروردگار نے ان کے شکم میں خلق کی ہے۔ اچھا، یہ تین طہر کا جو فاصلہ رکھنے کو کہا گیا اس کی ایک علت سمجھ میں آتی ہے اس آیت مبارکہ سے، یہ تین مرتبہ یعنی نجاست کی حالت میں آئے، پھر طہارت کی حالت میں آئے، پھر نجاست پہ طہارت، تاکہ علم ہو جائے کہ وہ اس کے شکم میں کوئی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ پروردگار کہہ رہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شکم میں موجود اپنے بچے کو جو پیدائش اگر شروع ہو چکی ہے تو وہ چھپا لے کہ میرا حمل ظاہر نہ کرے۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، پروردگار یہاں پر بھی کہتا ہے، چھوٹی سی بات تھی نا کہ ایک طلاق یافتہ عورت اپنے اس شکم میں آنے والے بچے کو چھپا رہی ہے، تو پروردگار کہہ رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے چھپانا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوگی وہ اپنے شکم میں موجود پرورش پانے والے اس نطفے کو بھی نہیں چھپائے گی۔ پروردگار یہ بیان کر رہا ہے، خدا اتنا زیادہ انسان کو ایکیوریٹ بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو آخرت بھی کوئی چیز ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس حساب کتاب کو آج اگر تم توجہ میں رکھو گے تو اپنے اعمال پر توجہ کرو، کیا کر رہے ہو، آج چھپا لو گے، آج دھوکہ دے دو گے تو یہ دھوکہ آج دے دو گے قیامت کے میدان میں، تو پروردگار سوال کرے گا، پھر کیا جواب ہے، کوئی جواب؟ اچھا جواب نہ ہو، ریورسل ہے، مثال کے طور پہ ٹھیک ہے میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے تو چلو واپس جا کے صحیح کر کے آ جاتے ہیں، ایسا ہے، ریورسل بھی نہیں، تو جہاں ایسا موقع ہو جائے تو وہاں پر تو انسان کو بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ کانشیسنیس ہے ہی نہیں۔ ایک اور آیت اشارہ کروں، پروردگار ایک اور موقع کے بارے میں ایک اور نیکی کے عنوان سے بیان کرتا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ، وہ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنے کے لیے، ایک یہ رویہ بھی ہے۔ ولا یؤمنون باللہ، وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ لوگوں کو جب پیسہ دے رہا ہے تو دکھا کے کیوں دے رہا ہے، یا دکھانے کے لیے کیوں دے رہا ہے، دکھانے کے لیے دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، پروردگار اس آیت کے تتمے کے طور پر کہتا ہے، سورہ نساء کی 38 آیت ہے، کہ جس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے، جس کا رقیب شیطان بن جاتا ہے، وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ 50,000 بہانے آپ کے پاس آئیں گے کہ نہیں، دکھا کر نیکی کرنی چاہیے، لوگوں کو بتا کر کام کرنا چاہیے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے، 50,000 بہانے ایک طرف یاد رکھو، اگر تم ریا الناس یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہو تو یاد رکھو اس کا مطلب نہ تمہارے دل میں اللہ ہے نہ تمہارے دل میں قیامت ہے، کرنا چاہو کرو، یہ شیطان والے اعمال ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے۔ پھر پروردگار ایک اور مقام پہ کہتا ہے، وہ ماذا علیہم لو آمنوا باللہ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، والیوم الآخر آخرت پر ایمان رکھتے، وہ انفقوا مما رزقهم اللہ، اور وہ خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، یعنی جو رزق ہمیں ہمارے پاس ہے، چاہے مال ہے، دولت ہے، کوئی چیز ہے، کس نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ کہتا ہے اگر ایمان رکھتے اور جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، وہ کان اللہ بے معلیما، اللہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، علیم ہے اللہ، یعنی تم اگر خرچ کر رہے ہو چھپا کر, کسی کو پتہ نہیں چل رہا اور کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ تم نے کسی کو اللہ کی خاطر عطا کیا ہے, تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری نیکی ضائع ہو گئی. وکان اللہ بھی علیما, اللہ بہتر جانتا ہے, ایگزیکٹلی جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا, اور جو تم نے کیا ہے اس پر فخر بھی مت کرو, اس پر تکبر بھی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نیکی کو کرنے کے اندر پروردگار نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا, مما رزقہم اللہ, ہم نے تو تم کو دیا تھا, اگر تم نے آگے دے دیا تو تمہارا کام صرف پہنچانے والا تھا. یاد رکھنا, خلق ہم نے کیا ہے, دیا ہم نے ہے, تم نے صرف پہنچایا ہے, اس کا بھی اجر پروردگار تمہیں دے گا اگر آخرت پر ایمان ہے تو. ایک اور بات جو اب یہ دو عنصر میں نے اخلاقی اعتبار سے بیان کیے, ایک طلاق والی بات, ایک خرچ کرنے والی بات, جو ہمارے معاشرے کا نیکی کے عنوان سے دیکھا جائے تو ایک حصہ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر چیز پائی جاتی ہے, لیکن ایک عنصر یہ بھی ہے جو پروردگار کہتا ہے چیز دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ ہر چیز اچھی ہی ہے. یعنی اگر دیا جا رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, اس کا مطلب اچھا ہی خرچ ہو رہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. پروردگار نے کئی مواقع بیان کیے, لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن یہ خرچ اللہ کے لیے نہیں ہوتا, اور آخرت میں ان کو ملنے والا بھی کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے خرچ نہیں ہو رہا, یہ دنیا کے لیے اور شیطان کے لیے ہو رہا ہے. ایک اور چیز پروردگار کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, بہت ہی مشہور آیت, کہ ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اولی الامر کی, صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے, کوئی نزاع ہو جائے, کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے, تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو بس تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس جھگڑے کا علاج کس سے لو؟ اللہ کے پاس آؤ, اس کے رسول کے پاس جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت پر, نہیں رکھتے تو جہنم میں جاؤ, جس کو چاہے فیصلہ کرواؤ, جس سے چاہے فیصلہ کراؤ, جس طرح کا چاہے فیصلہ کرواؤ, جو چاہے کرو. لیکن اتنا یاد رکھو, اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کو کرنا چاہیے, تمہیں اپنا نزاع لے کر آنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس, اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا. پھر پروردگار اس آیت کے تتمے کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 59 آخری جملہ فرماتا ہے, ذالک خیر و احسن و تاویلا, یہ بہترین ہے. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, اچھا آؤ اللہ رسول کے پاس. اچھا یہ بہت سارے معاملات کی طرف اشارہ بن سکتا ہے کہ جہاں پر چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں, چاہے وہ ہمارے اقتصادی مسائل ہوں, چاہے وہ ہمارے مذہبی مسائل ہوں, چاہے کسی اور طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو, یعنی دنیا سے مربوط ہو, آخرت سے مربوط ہو, آخرت سے مربوط تو اللہ کے پاس ہی حل ہوگا, دنیا کے مسائل میں بھی حل کس کے پاس ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے, جو نظام بھیجا ہے, اس کے اندر مجھے ایک مسئلہ پیش آیا اس کا حل نہیں ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب پروردگار کے دین میں اس کا حل تو ہے. تو پھر جب حل پروردگار نے دیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حل اچھا ہے یا میرے ذہن میں جو جواب آ رہا ہے یا میرے ذہن میں جو حل آ رہا ہے وہ اچھا ہے؟ اگر کمپیئر کیا جائے تو کیا جواب ملے گا؟ عقل کیا کہے گی؟ عقیدہ کیا کہے گا؟ عقیدہ کہے گا یقیناً خدا نے جو حل کیا ہوگا وہی اچھا ہے, میرے ذہن میں حل آ رہا ہے وہ, یا کسی کے ذہن میں بھی حل آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, وہی اچھا ہوگا جو پروردگار نے کیا. تو پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے, جب مسئلہ ہو تو آؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس, وہاں سے حل لو, تمہارے مسائل کا اصل حل ہے وہیں پر. اس کے علاوہ ایک اور آیت سورہ توبہ کی 18 آیت پہ پروردگار کہتا ہے, ایک اور پیرایا نیکی کا, ایک اور عنوان, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کی مسجد کو تعمیر وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. لیکن اللہ کی مسجد کو ایسا نہیں, مرضی کی تعمیرات کرنے کو مسجد کا نام دینا میں اس کی بات نہیں کر رہا, اللہ کی مسجد. ورنہ تو قرآن مجید ہی ذکر کرتا ہے, لمسجد اس سے سالت تقوی احق ان تقوم فی ہے, ایک وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر پڑی، حق یہ ہے کہ اسی میں آپ قیام کریں، لیکن ایک مسجد وہ بھی پروردگار اسی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. ایک مسجد، نام تو اس کا بھی مسجد تھا، جو ضرار کہلائی، جو کفر اور تفریق، فرقہ بندی بنانے کے لیے کی گئی، تو ایک تو وہ بھی مسجد تھی. بات یہاں پر اس کی ہو رہی جو اللہ کی خاطر بنی. اگر اللہ کی خاطر بنی تو جس کو اللہ پر آخرت پر ایمان ہے وہ تعمیر کرے گا مسجد. حسان محترم، میرا وقت آلموسٹ مکمل ہو گیا، میں آخری اس چیز کو کنکلیوڈ کروں. آخرت پر ایمان اور یہ قبر کا سلسلہ، جو میرا سوال جہاں سے شروع ہوا تھا کہ کیا قبر میں سب کو جانا ہے، ہر ایک کہے گا جانا ہے، لیکن کیا اس قبر میں جانے کے لیے خدا جو کہتا ہے کہ آخرت پر اور اس پر ایمان رکھنے والا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بعض آیتوں میں اشارہ ہوا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے، کیا ہمارا بھی کردار ویسا ہی ہے؟ کیا معاشرے میں ہمارا بھی رول ایسا ہی ہے؟ یا ہم معاشرے کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے نام پر ہوتا بہت کچھ ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اگر کہا جائے تو بہت کچھ اور بھی سلوگنز ہیں کہ جو اسلامی، مذہبی، کسی اور خاص طور پر الگ الگ استعمال ہونے والے سلوگنز. میں نے ابھی جس آیت کا حوالہ دیا، چونکہ بات سلوگن کی آئی ہے تو ایک جملہ اسی آیت کا کوٹ کر دوں. سلوگنز کا اچھا ہونا نیتوں کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا، یہ آپ ذہن میں رکھیے. اس لیے کہ اسی مسجد زرار کے بارے میں جو سلوگن پروردگار نے ذکر کیا کہ وہ کہتے کیا ہیں جنہوں نے مسجد زرار بنائی، ان کا سلوگن کیا تھا، نعرہ کیا لگایا تھا، ان کا نعرہ یہ تھا ان اردنا الا الحسنا، ہم تو فقط نیکی چاہتے ہیں، ہم تو اچھا کرنا چاہتے ہیں بس، اور کیا، ہم نے تھوڑی کوئی برا کام کیا، ہم کوئی تھوڑی پیچھے کوئی سازش رکھتے ہیں. تو کبھی بھی سازش کرنے والا سازش نہیں بتایا کرتا، اچھا سلوگن پیش کیا کرتا. لیکن مومن اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ اچھے سلوگن کے پیچھے سازش کو پہچان نہ پائے. مومن کو زیرک اور چالاک ہونا چاہیے، اور دونوں معاملات کے اندر، کہ معاشرتی معاملات کے اندر بھی اور اپنے عقائد کے معاملات کے اندر بھی، کہ جہاں سلوگن دنیا کے اندر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ جملوں کے ذریعے سے انسان کو بہکایا جاتا ہے، وہاں یہی چیز یہ ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن ہمارے کام وہی ہیں جو ہم پہلے کرتے رہے، ہماری حرکتیں وہی ہیں کہ جو قیامت کو بھلا کر ہم پوری زندگی کرتے رہے ہیں، تو پھر ایسے سلوگن کو پروردگار بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس توبہ کو پروردگار بھی قبول نہیں کرے گا. یہ ہم نام کی توبہ تو کر رہے ہیں لیکن عملاً یہ توبہ نہیں ہے. جس کو مولا کائنات دیکھیں گے تو توبہ نہیں کہیں گے، زمانے کے امام سرکار حجت علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے تو توبہ نہیں کہیں گے. بس جانے محترم، مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ، توبہ لمن ذکر المعاد، خوشخبری اس کے لیے ہے کہ جو قیامت کو یاد رکھتا ہے. اچھا، قیامت کو یاد رکھے گا تو کرے گا کیا؟ ایک چھوٹا سا لفظ مولا نے استعمال کیا، فستکثر من الذات. بس اس کے بعد ہوگا یہ، جب قیامت کو یاد کرے گا نا تو وہ اپنے اعمال کی تیاری میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مصروف ہو جائے گا. اگر قیامت واقعا دل میں ہے، حقیقت میں ہے، تو پھر نتیجتاً ہونا یہی ہے. پس جانے محترم، یہ قیامت کے عقیدے کی کمزوری بہت ساری چیزوں کی بنیاد بنتی ہے، کہ جو چیدہ چیدہ میں نے بیان کی، جن میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا، حلم، برداشت، تحمل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں ہو جائے. ایک عنصر اگر اس پر عقیدہ ہو کہ بعد میں بھی کچھ ہونے والا ہے تو آج چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. جب ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ دن میں پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پی سکتے اس لیے کہ روزہ چل رہا ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے شام کو مل جائے گا، برداشت کر لیتے ہیں نا، پتہ ہے کہ افطار کے وقت پانی مل جائے گا تو دن میں برداشت کر لیتے ہیں. تو بس جیسا پروردگار اس دنیا کے اندر، اس روزے کے اندر سکھانا چاہتا ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی آیت لعلکم تتقون، پروردگار نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، دیکھو ایک چیز حلال تھی چھوڑو اس کو، اللہ کی خاطر چھوڑنا سیکھو، ترک کرنا سیکھو، تو تم میں کچھ اعتماد تو آئے کہ اللہ کی خاطر بھی کچھ چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، کچھ اللہ پر بھی رکھا جاتا ہے، ہر چیز خود کرنے کی نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری بات، یہی قیامت کا عقیدہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے کہ جہاں انسان اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ اگر کوئی گناہ سامنے آ جائے تو انسان اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیتا ہے کہ میں اتنا اطمینان ہے کہ اگر دنیا سے دنیا میں مجھ سے کچھ چلا بھی گیا، کوئی لذت چھوٹ بھی گئی، کوئی چیز میرے سے مس بھی ہو گئی، تو مسئلہ نہیں ہے، قیامت پہ پروردگار اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ تو یہ قیامت کا عقیدہ، انسان جب اس کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے اور جب قبر کو بھلانا شروع کرتا ہے تو نتیجے ایسے برآمد ہوتے ہیں جیسے سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ حضرات سوال بھیج سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس چیز کو، اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آخری ایک آیت کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت مشہور آیت، اور اس جملے پر مکمل کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے سورہ احزاب 21ویں آیت میں ارشاد فرمایا، مشہور آیت، آپ نے ترجمہ بھی تقریباً آپ سب کے علم میں ہوگا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا، لمن کانا یرج اللہ، اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت پر جس کو بھروسہ ہے اس کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کی کثرت سے یاد رکھتا ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا اور اہل بیت کے زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دین اہل بیت کو سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔